الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئتی صلاتن، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، غفر لہ ذنب مئتی عام، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کی کچھ آیتیں اور ان آیتوں کا ترجمہ اور پھر اس کے تحت کچھ باتیں سیکھتے ہیں. آج قرآن پاک کی ایک آیت کو ہم سنیں گے، پارہ نمبر 21 ہے، سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر ہے 23. لیکن اس آیت میں ایک شاندار عظیم شخصیت ہے اور اس شخصیت کی زندگی میں ہونے والا ایک دردناک واقعہ اس کو بھی جانیں گے، کیونکہ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عثمان باحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آج انشاءاللہ قرآن پاک ہی کے ذریعے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کی کوشش کریں گے. ایک ایسا واقعہ آپ کی لائف میں پیش آیا اور اس یوں سمجھے کہ جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں دل غمزدہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کی مظلومیت، پھر آپ کا اللہ کی رضا پر راضی رہنا، آپ کا صبر کیسا تھا، یہ سب جاننے کو موقع ملتا ہے. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ترجمہ کنز العرفان، مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو یعنی اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور وہ بالکل نہ بدلے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، سابقین اولین یعنی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی ایمان قبول کرنے والوں میں سے ہیں. اسلام قبول کرنے میں آپ کا 4th یا 5th نمبر ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ون آف دا ارلیسٹ، سب سے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ یعنی جو جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری نبی پاک نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ 10وں جن کو جنت کا مژدہ ملا، یعنی وہ 10 شخصیات جن کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ 10وں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضرت عثمان غنی از ون آف دیم، آپ بھی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں. اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر اعتماد دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد اپنی دوسری صحابزہ ہدی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. یعنی کسی بھی نبی کی، صرف نبی پاک کی نہیں، کائنات میں از ون اینڈ اونلی ان آل یونیورس، پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کہ جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ صرف اور صرف اعزاز ملا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، یہاں اس میں بڑے اعتماد کی بات بھی پتہ چلتی ہے. جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور جن کی بچیاں جوان ہو جائیں میری بات جلدی وہ سمجھیں گے، یا بڑے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کا رشتہ کیا ہوگا، کہ بہن کا رشتہ کرنا یا اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے والد کو بڑی فکر ہوتی ہے، بھائی کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی اچھے گھرانے میں کسی اچھے شخص کے یہاں رشتہ ہو جائے۔ اچھا، یہ ایک ایسا زندگی کا یوں سمجھے رسک ہے، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کا رشتہ غلط آدمی سے کرے، اپنے طور پر اس نے چیک کر ہی لیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا لفافہ کھلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیا نکلا ہے۔ یہ شادی کے جتنے بھی جھگڑے ہیں جو شادی کے بعد معاذ اللہ طلاقیں ہو جاتی ہیں یا ظلم زیادتی کی داستانیں ہم سنتے ہیں، ایسا نہیں ہر جگہ مرد ہی غلط ہو، عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن دونوں خاندان اپنے طور پر پوری انکوائری نارملی کر لیتے ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو نہیں کرتے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اتنے اچھے طریقے سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، اتنا پیار سے مل رہے ہوتے ہیں، جب بھی ملیں بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد اصل کہانی کھلتی ہے کہ بھائی اندر سے نکلا کیا۔ تو یہ ون آف دا بگیسٹ رسک آف دا لائف ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے رشتوں میں خوشیاں عطا فرمائے، جن کے رشتے ہونے اللہ ان کو ایک بہت ہی نیک صورت نیک سیرت پارٹنر عطا فرمائے، لائف خوشگوار گزرے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرے اور اس بیٹی کا انتقال ہو جائے، اب وہی والد اپنی دوسری بیٹی جس گھر میں دے اسی گھر میں دے، تو آپ سوچیں کہ پہلی بیٹی کے ساتھ کتنا شاندار ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کتنا شاندار برتاؤ انہوں نے کیا ہوگا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی اگر بندہ اسی کے گھر میں دے دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر کتنی بڑی شان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صاحبزادی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جاتی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دیتے ہیں، اور اس طرح کا فرمان بھی ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد، یعنی یہ یاد رہے کہ ایک وقت میں دو بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو اور دوسری بیٹی دی جائے تو آپ فرماتے ہیں ایک کے بعد مجھے ایک ایک کر کے 40 بیٹیاں دینی پڑتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ انداز، یہ محبت، یہ پیار، تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیا عظیم شخصیت تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سبحان اللہ، اسی مبارک وصف جس جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ذنورین، کیا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا مشہور لقب ہے نا، آپ صرف پاکستان میں نہیں، آپ افریقہ میں جا کے کسی مسلمان سے پوچھیں ذنورین کون ہے، کسی عربی سے پوچھیں، کسی انڈونیشین سے پوچھیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایوری بڈی نوز ہم ایز ذنورین۔ سبحان اللہ، ذنورین کا مطلب ہے دو نور والا، ٹھیک ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہیں نور کی سرکار سے، یعنی نبی پاک کے دربار سے دو شالہ، یعنی دو چادریں نور کی آپ کو ملی ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا۔ تو نبی پاک کے در سے دو نور کی چادریں عطا ہو گئیں اور آپ ذنورین بن گئے۔ اچھا، صرف انسانوں میں آپ ذنورین نہیں ہیں، مشہور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اب یہاں ان خلیفۃ المسلمین صحابہ کرام میں آپس میں پیار دیکھیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذنورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم فرماتے ہیں، نبی کے نور دو لے کر وہ ذنورین کہلائے، نبی کے نور دو لے کر وہ ذنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ اب یہ چھوٹا سا کنفیوژن کہہ لیں، مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، ہر آدمی ذنورین کس کو کہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو، ذرا زور سے نام لے لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا عظیم ہستی ہے۔ اب کوشچن یا کنفیوژن یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ جناب نبی پاک نور تھے یا نہیں تھے، مجھے ایک بات بتائیں، جس کی دو صاحبزادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ ذوالنورین ہو جائے تو خود نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ لفظ ذوالنورین ہی اس کنفیوژن کو کلیئر کر رہا ہے کہ سبحان اللہ، میرے آقا تو وہ ہیں کہ جس پر نظر فرما دے اسے نورانی فرما دیتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، میرے آقا نے تو اس عالم کو جگمگا دیا۔ تو نبی پاک الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہیں وہ نور والے ہیں کہ سبحان اللہ سارے عالم کو آپ نے جگمگایا، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال خلافت کی۔ آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، سب سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں کی اکثریت رائے نے یہ مشورہ کیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ امیر المومنین یعنی خلیفۃ المسلمین رہے۔ 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری کو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ آپ شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا، ہاں جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، اب آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ یہ قدرت کا ایک راز تھا جو ہو کر رہنا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود تھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی، اور اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید رکھا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے جو 12:21 کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت سننے کی جو ہم نے سعادت پائی ہے، اب ذرا اس آیت کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، مزید سمجھتے ہیں۔ آیت کریمہ کی ذرا مختصر وضاحت سنیے گا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا۔ ما عاہد اللہ علیہ، کیا سچا کر دکھایا؟ اس وعدے کو، اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے آپ پر یہ وعدہ لے لیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان کی بات ان کو فالو کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ تو چنانچہ یہ اپنے وعدے پر آخری وقت تک قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، اپنا وعدہ پورا کر دیا، منت ان کی پوری ہو گئی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب وہ صحابی ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل نہیں بدلے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہونا تھا اور یہ منتظر تھے شہادت کے لیے، کیونکہ نبی پاک کی زبانی بھی سن چکے تھے، اپنے آپ سے بھی وعدہ لے لیا تھا، موت سے ڈرنے والے تھے نہیں، اور شہادت کا مرتبہ مل جائے تو سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد پہاڑ تشریف لے گئے۔ آپ میں سے جو مدینہ پاک گئے ہیں انہوں نے احد پہاڑ ضرور دیکھا ہوگا، اور جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے، بلکہ جو گئے ہیں اللہ انہیں بھی عطا فرمائے، کیونکہ جو ہو کر آتا ہے اسے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ مدینہ مکہ وہ شہر ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس نے دیکھ لیا وہ اور تڑپ رہا ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ دل میں آگ اور بڑھ جاتی ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جبل احد جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آل ٹوگیدر یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، پورا سمجھ رینج آف ماؤنٹینز ہے۔ اور یہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، پہاڑ نبی پاک سے محبت کر رہا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب علماء نے اس پہ بڑی پیاری ڈبیٹ کی اس حدیث کے تحت۔ مجھے بتائیے، پہاڑ تو بے جان ہوتا ہے نا، پتھر ہوتا ہے، پتھر محبت کر رہا ہے نبی پاک سے تو جنت میں جائے گا، تو اگر امتی نبی پاک سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت رسول اگر سچی ہے تو انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اچھا، نبی پاک ایک بار جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اچھا، نبی پاک کے ساتھ کون کون ہے؟ ذرا اب یہ تھوڑا سا یاد رکھنا ہے آپ نے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، اور خود نبی پاک، چار افراد ہیں۔ آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پر زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ارتھ کویک، زلزلہ آج بھی وہ آفت ہے جس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہونے والے بہت سارے حادثات پہلے سے پتہ چل جاتے ہیں، طوفان آنے والا ہے، آندھی آنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، فلاں چیز، بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ ارتھ کویک، کب زلزلہ آئے گا کبھی بھی پہلے سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اچھا، آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ کیسی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے شہر منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب زلزلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہے 1400 سال پرانی۔ جب زلزلہ آیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، نبی پاک کا معجزہ اور اتھارٹی دیکھیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ ذرا سمجھیے گا۔ اچھا، اب مجھے بتائیے، ایک نبی کون ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دو شہید کون ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ دو شہید کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے۔ چلیں، ایک اور آج عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شہید تو بندہ دنیا سے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے نا، زندہ زندہ تو شہید نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق ساتھ ہیں، اور آقا کیا فرما رہے؟ تجھ پر ایک نبی، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ حدیث کس، کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف۔ یہ بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب میرے آقا بعد میں کیا ہونا یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے۔ اچھا، اس مسئلے کو میں ذرا آگے جا کے بتاتا ہوں، مگر پہلے ذرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کی تو بات کر لیں۔ کیسی ٹھوکر ہے، کیسی ایڑیاں ہیں کہ جناب جب نبی پاک نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی تو وہ زلزلہ رک گیا، احد پہاڑ ساکت ہو گیا۔ سبحان اللہ، عشق والے کہتے ہیں زلزلہ نہیں تھا، احد تو نبی پاک کی آمد پر جھوم رہا تھا، جھوم رہا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ سرکار دو عالم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مجھ پر آ گئے۔ مگر سائنٹیفکلی ہم کیا کہیں گے؟ جناب زلزلہ تھا اور نبی پاک کی ٹھوکر سے رک گیا۔ اے ہائے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا معجزہ دکھائیں اور سیدی اعلی حضرت کا قلم خاموش رہ جائے۔ آپ کہتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ یعنی نبی پاک کی ان مبارک ایڑیوں کی شان تو دیکھیں کہ آقا ٹھوکر لگاتے ہیں اور احد کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہونا کیا ہے، کون شہید ہونا، یہ بتا دیا۔ اٹ مینس دے بوتھ نو ویری ویل، بلکہ ان کا ایسا عقیدہ تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے، کہ نبی پاک کی زبان سے نکل گیا پہاڑ ہل سکتا ہے، یہ بات ہو کر رہنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نوز ویری ویل کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے، حضرت عثمان غنی۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کو تو ایک اور جگہ بھی نبی پاک نے کس طرح مزید بتایا، یہ بھی حدیث سن لیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور جو اس میں سے آئے اسے جنت کی بشارت دے دو، یعنی جو دروازے میں داخل ہو اسے جنت کی بشارت۔ اب یہ دیکھیں، جنت کی بشارت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بھی نبی پاک کا ذرا علم غیب دیکھیے. جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہلے تو دروازہ کھل کے کون آنے والا ہے یہ پیارے آقا کو پتا ہے. اچھا جو آنے والا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ہمیں کنفرمیشن ہے کسی کے پاس؟ ہم دعا تو کرتے ہیں بٹ نو بڑی نوز, کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. مگر جنت کی بشارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا یہ بھی معلوم ہے, اور اللہ کی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا یہ بھی معلوم ہے. تو کتنا کچھ معلوم ہے. دروازہ کھولو, جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے, ان کو جنت کی خوشخبری سنائی, انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. پھر دروازے پہ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا دروازہ کھولو, جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے. دروازہ کھولا, حضرت عمر فاروق دروازے سے آ رہے ہیں, ان کو بھی خوشخبری دے دی کہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی, انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا, آ کے بیٹھ گئے. تیسرا ہوا دروازہ کھولو, لیکن نبی پاک نے فرمایا افتح لہ وبشر بالجنہ على بلوى تصيبه, کہ جو بھی آ رہے ہیں دروازہ کھولنا اور آنے والے کو بتا دو ایک مصیبت ہے جو انہیں پہنچے گی اور اس کے بعد یہ جنتی ہے. دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. Look at the نظر پاک of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو یہ بھی پتا ہے دروازے کے پیچھے کون ہے, یہ بھی پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور یہ بھی پتا ہے وہ جنتی ہیں, وہ شہید بھی ہوں گے, تکلیف بھی پہنچے گی اور جنت میں بھی جائیں گے. اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی کو دروازہ کھولنے والے نے کہا حضور آپ کے لیے جنت کی بشارت تو ہے مگر ایک مصیبت بھی آپ کو پہنچے گی اس سے پہلے. کیا دل ہے, کیا کیا جذبہ ہے, کیا صبر ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا جناب پہلے یہ بھی چلو کنفرمیشن ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا بات کیا کرو بھائی حدیث کی قرآن کی, یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے. دیکھیں کتنے سارے عقائد کے باب کھلتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کون سی نالج تھی, نالج آف انسین تھی یا نہیں, علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے بتاؤ شہید ہونا ہے اس سے پہلے نبی پاک احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں, اور اس باغ کے اندر پیارے آقا فرما رہے ہیں دروازہ کھولو جنت کی خوشخبری دے دو. اس سے زیادہ نالج اللہ اکبر. اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ کچھ ہونا یہ بھی بتا دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک مصیبت بھی پہنچے گی اور میں شہید بھی ہو جاؤں گا, تو جنت کی خوشخبری ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ المستعان, اللہ مددگار ہے, اگر مصیبت آنی ہے تو اللہ کی مدد سے میں اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے والے, اچھا یہ تھوڑا سا میں ریلیٹ کروں گا کربلا والوں سے بھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی خبر بھی بچپن سے بڑی مشہور تھی. نبی پاک کو بچپن میں فرشتوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے, بی بی فاطمہ کو پتا تھا, مولا علی کو پتا تھا. یہاں بھی آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت عثمان غنی کو بھی پتا تھا, حضرت عمر فاروق کو بھی پتا تھا آپ شہید ہوں گے. نہ کربلا والوں نے اور نہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی نے کبھی نبی پاک سے کہا ہو کہ حضور آپ کی دعائیں تو رب قبول فرماتا ہے, آپ تو اللہ کے حبیب ہیں دعا کر دیں. بی بی فاطمہ کہتی کہ حضور دعا کریں آپ کے نواسے حسین کو شہید نہ کیا جائے. مولا علی کہتے ہیں حضور اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے, آپ ان بچوں کو اپنے کاندھوں پر سواری کرتے ہیں, اللہ سے دعا کریں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا انہیں شہید نہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نبی پاک سے, حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا ہم شہید ہوں گے, آپ کرم کر دیں ہمیں اس مصیبت سے بچا لیں. نہیں, یہ بڑی کمال کی بات ہے. ان کے پاس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, منو بڑی آسک, کسی نے نہیں کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں. وہ سب امتحان کے لیے راضی تھے, وہ سب امتحان کے لیے پریپیئر تھے, انہیں خوشی تھی, اس امتحان کی بھی خوشی تھی کہ اگر رب اسی میں راضی ہے تو ہم رب کی امتحان میں راضی ہیں, ہم اس آزمائش میں راضی ہیں. یہ سیکھنے والی باتیں ان واقعات سے. حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا, اور ہمیں پتا کیا چلا کہ نبی پاک کو کیا کیا معلوم ہے. شاعر کہتے ہیں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, خدا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, وہی ہیں پے کرے شرم و حیا وہ ذنورین, مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ملنے کو یعنی آخرت کو محبوب رکھنا چاہیے. ہم تو موت سے ڈرتے ہیں نا, نیک لوگ نہیں ڈرتے, اللہ والے نہیں ڈرتے. حدیث پاک سنیے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. हाय, अल्लाह ऐसा शौक दे कि रब से मुलाकात का शौक हो जाए। दुनिया में इतना गर्क हो जाते हैं कि मरने से डर लग रहा होता है लोगों को, अरे सब छूट जाएगा, सारी लग्जरी चली जाएंगी, सारी चीजें चली जाएंगी, मरना फिर भी है। जिसको दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जो मरना नहीं चाहता, मरना उसको भी पड़ेगा, लेकिन मजा यह है कि बंदा दुनिया में रहकर अगर आखिरत को महबूब कर ले तो ना मरने का खौफ होगा, ना जनाब तकलीफ होगी, बल्कि बंदा राजी रहेगा। वो कहते हैं ना, जान दे दो वादा दीदार पर। जो आशिक रसूल है ना, उसको मौत तो तोहफा लगती है, मोमिन के लिए मौत तोहफा है, क्यों, कब्र में सरकार का जलवा देखेंगे ना। जान दे दो वादा दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। वो शायर कहते हैं ना कि कब्र में तशरीफ लाएंगे मुस्तफा, आदत बना रहा हूं दुरूदो सलाम की। तो आशिक रसूल तो इंतजार में है कि जनाब जब तक जीना है, नेकियों की जिंदगी गुजारनी है, नमाजों की जिंदगी गुजारनी है, सुन्नतों पर इंशाल्लाह जिंदगी गुजारनी है, और जब दुनिया से जाने का वक्त होगा तो गम किस बात का, वहां सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का दीदार मिलेगा, अल्लाह से महशर के दिन मुलाकात होगी और रब की बारगाह, क्योंकि उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो नबी पाक की गुलामी में जिंदगी गुजारी है, शरीयत पर अमल करके जिंदगी गुजारी है। एक जुमला मैंने सुना था जिसको कहते ना रोंगटे खड़े हो गए थे, वो एक साहब कह रहे थे, बड़ी प्यारी बात थी, वो कहते मरने से वो डरे जिसकी कब्र में कीड़े पड़ने हैं। जिसने इश्क रसूल की जिंदगी गुजारी है वो तो मौत के इंतजार में है। तो ये फर्क है ना, जिसको डर लग रहा है कि यार हराम कमा रहा हूं, हराम खा रहा हूं, नमाजें कजा कर रहा हूं, अल्लाह को नाराज कर रहा हूं, तो मर गया तो मैं तो मारा जाऊंगा, मगर जिसको पता है कि मेरी लाइफ अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में गुजर रही है, तो फिर ये हदीस कैसी है, मन अहब लिका अल्लाही, जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है, अहब अल्लाह लिका अहु, अल्लाह भी उससे मुलाकात पसंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाही तआला फरमाते हैं कि हदीस पाक में अल्लाह पाक की मुलाकात से मुराद मौत है, क्योंकि मौत ही अल्लाह पाक से मुलाकात का जरिया है। मगर अल्लाह पाक से मुलाकात को पसंद करने का ये माना नहीं कि बंदा मौत की आरजू करे, ये तो बस अच्छी बात नहीं है कि मरने की दुआएं करे, ये मना है। अल्लाह पाक से मुलाकात को पसंद करने का माना ये है कि बंदा दुनिया में दिल न लगाए, आखरत की तैयारी करे, हर वक्त अल्लाह पाक की रिजा वाले कामों में मसरूफ हो, ऐसे बंदे को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है। इसकी जिंदगी भी अल्लाह पाक को प्यारी है, इसकी मौत भी अल्लाह पाक को प्यारी है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात हमें समझनी है। अब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की शहादत का वाकया कैसे हुआ, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का आखिरी साल था, कुछ मुनाफिकों ने आपके खिलाफ साजिश रचाई, नतीजतन मिस्र के लोगों ने आपके खिलाफ बगावत कर दी, मदीना पाक में आकर आपके घर का घेराव किया। हजरत उस्मान गनी अंदर हैं, अब आपको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, बाहर से खाने पीने का कोई सामान भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कई दिन आपने इसी तरह गुजार लिए, आपके चाहने वालों ने बार बार आपसे अर्ज की, आलिजा हुर अर्ज, आप इरशाद फरमाइए, इन बागियों को कुछ देर में हम हटा देंगे, मगर आपका एक ही वादा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे वादा फरमाया है, मैं इस पर सब्र करता रहूंगा। कुछ राज की बातें थी जो नबी पाक ने हजरत उस्मान गनी से फरमाई थी। आपने अपनी शहादत कबूल की, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर खून रेजी को पसंद नहीं फरमाया। हजरत उस्मान गनी के पास हजरत इमाम हसन भी आए, मौला अली ने भी पैगाम भिजवाया, आप हुक्म दें, हम इन सब बागियों को तहस नहस करके रख देंगे, मगर आपने सबको मना किया, बल्कि यहां तक कहा कि अगर आपने लड़ाई भी की, आपने तलवार भी उठाई, मदीने में खून भी बहाया, शहादत फिर भी मेरी होनी है, क्योंकि ये कुदरत का फैसला है और मैं इसके लिए राजी हूं। अल्लाह अकबर। आप इत्मीनान से नमाजें पढ़ते रहे, इत्मीनान से तिलावत कुरान करते रहे, और सुभान अल्लाह, आपने इसी तरह अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत उस्मान गनी की इस अदा को किस तरह एलोब्रेट करते हैं, किस तरह समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मुहासरा चल रहा था, बागी बाहर खड़े थे, हजरत हसन मुज्तबा, इमाम हसन नबी पाक के नवासे रदी अल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी के पास आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमें इजाजत दीजिए। आपने इजाजत नहीं दी, कहा है भतीजे घर जाइए, आराम कीजिए, तकदीर का लिखा गालिब आ जाएगा और हमें खून बहाने की हाजत नहीं है। हजरत दाता गंजबख्श हजरत उस्मान गनी की सदा को लिखने के बाद कहते हैं कि ये जो सीरत का पहलू है ना, ये हजरत इब्राहिम अला नबीना वालिस्सलाम से बड़ा मुशाबे है। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, फरिश्ते आए थे और कहा था हुक्म फरमाएं, हम आग बुझा देते हैं, हम बारिश बरसा कर आग बुझाते हैं, हवा का फरिश्ता आया का हवा चला कर आग बुझाते हैं, हजरत इब्राहिम का एक ही जवाब था कि मैं रब की रजा पर राजी हूँ, اگر میرے رب نے بچانا ہے تو وہ بچا لے گا، ورنہ میں اس دکھ اور اس پریشانی کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار کی کیسی جھلک حضرت عثمان غنی میں ہے کہ ان کو بھی صحابہ آ کر کہہ رہے ہیں آپ ہمیں حکم دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں، مدینے میں خون نہیں بہانا ہے، اگر رب کی رضا یہ ہے تو میں اس رضا پر راضی ہوں، اور آپ نے شہادت قبول فرما لی۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی رضا پر جو ہے وہ راضی رہنا، یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، فرمایا بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا صبر تھا، جس طرح انہوں نے آگ میں جانے کو پسند فرمایا اور رب کی رضا پر راضی رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ شہادت کو اسی طرح قبول فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں کہ مشائخ طریقت یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام نے تین چیزیں، کون کون سی؟ ہدیہ مال و جان، یعنی اللہ پاک کے نام پر جان قربان کرنا، نمبر دو تسلیم امور، یعنی اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا، اور نمبر تین اخلاص، یعنی ہمیشہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کا طلبگار رہنا۔ یہ تین خاص اوصاف بڑے بڑے اولیاء کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ اب یہاں ہمیں آخر میں سبق یہ لینا ہے، 40 دن کا محاصرہ ہے، بھوک پیاس ہے، اور جناب باہر تلوار لیے باغی کھڑے ہیں، مگر آپ انتہائی مشکل میں بھی صابر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے راضی ہیں، شہادت کے لیے راضی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ تو منتظر ہیں کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس عظیم ہستی کے اس واقعے سے؟ حضرت عثمان غنی پر جب مجھے بیان کرنا تھا، نارملی جب ہم ان کی سیرت پر بیان کرتے ہیں، ہم ان کی سخاوت پر بات کرتے ہیں، ان کی حیا پر بات کرتے ہیں، ان کی اسلام پر قربانیوں پر بات کرتے ہیں، الحمدللہ موقع ملے گا وہ دوبارہ بھی کریں گے، مگر یہ جو پہلو ہے نارملی اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا کہ شہادت کے وقت جو آپ کا انداز تھا، ون آف دا امیزنگ آپ کا یہ زندگی میں انداز دنیا نے دیکھا۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، ہم پر بھی آزمائش آتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی جناب کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں کوئی دو جملے کہہ دیتا ہے، ہم ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کی گاڑی جو ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل آتی ہی ہے، نہیں آئی تھوڑے دنوں بعد آ جائے گی، بی پریپیئر آف دیٹ۔ ہم دنیا میں ہیں تو مشکلات کے ساتھ ہی جیئیں گے، زندگی ساری کی ساری اسموتھ نہیں گزرتی ہے، مگر امتحان جب آتا ہے تو اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ آل فال نہیں بکتے ہیں، وہ کمپلینز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کی ادا کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی ادا کو دیکھیں، یہ سارے واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، جب مشکل آئے تو صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، کیونکہ جو صبر کرتا ہے پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر جب اللہ کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں، ان کے کام بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں بڑے بلند مرتبے عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث سنا کر آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی، اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نمازیں پڑھ کے عبادت کر کے اس مرتبے، اس کیلبر، اس اسٹیج پر نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، اتنی عبادت نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اتنا اونچا ہو جائے، اس کے مرتبے بڑھ جائیں، تو اب رب کریم اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، بندہ صبر کر کے اپنا وہ مرتبہ پا لیتا ہے۔ اب سچ بتاؤ، بیماری آئی، نقصان ہوا، ٹینشن آئی، پرابلم آئی، یہ تو میرے درجے بڑھانے آئی تھی، اور ہائے میری بے صبری، میں نے شکوے کر کے، شکایت کر کے، کمپلین کر کے، پھر نہیں ملے گا درجہ۔ اگر آپ نے ساری بے صبری کر دی پھر تو آپ نے وہ چانس کھو دیا نا۔ تو بی پریپیئر فار دیٹ، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہمت میں رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ سے یہ کہتے رہیں میرے مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، مشکلیں بھی ہیں تو نے عطا کی ہیں، میں راضی ہوں۔ ایک جملہ اور سن لو تاکہ اور ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، مصیبتیں اور پریشانیاں چھوٹوں کو مٹانے آتی ہیں، بڑوں کو بنانے آتی ہیں۔ جب کسی وقت پر ٹینشن آئے نا اور آپ کو لگے میں بکھر رہا ہوں، میں ٹوٹ رہا ہوں، تو سمجھ لو ابھی بڑا چھوٹا سا ہوں. اور اگر آپ واقعی مضبوط بن جائیں گے نا تو ہر مشکل ہر پریشانی آپ کو اور مضبوط کرے گی، آپ کو اور اسٹرانگ کرے گی. تب آپ نے چیک کرنا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں چھوٹوں کو مٹانے آتی ہیں، بڑوں کو بنانے آتی ہیں. ایک آخری بات، ایئرپورٹ پر جب ہم جاتے ہیں اکثر مسافروں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ ٹکٹ یا تو ہاتھ میں پکڑتے ہیں یا پھر کسی جیب اور بیگ میں رکھا ہوتا ہے، اس کو بار بار چیک کرتے ہیں کیونکہ کہیں گم تو نہیں ہو گیا. سب کو پتا ہے کہ جہاز میں سوار ہونے تک کئی بار یہ چیک ہوگا، پاسپورٹ بھی چیک ہوگا، ٹکٹ بھی ہوگا، اور آگے جا کے جب بورڈنگ کارڈ مل جائے گا تو بورڈنگ کارڈ بھی بار بار چیک ہوگا. غلطی سے کہیں گم ہو گیا تو ایسا نہ ہو ہم فلائٹ میں سوار ہونے سے رہ جائیں. ایسا ہی ہونا ہوتا ہے نا. ایسا ہی معاملہ ہمارے ایمان کا اور اچھے عمل کا ہے، اعمال صالحہ کا ہے. یاد رکھیں یہ ہمارے پاسپورٹ اور ٹکٹ ہیں جنت میں جانے کے لیے. چیک کرتے رہیں ایمان ہاتھ میں ہے کہ نہیں، اعمال صالحہ نکل تو نہیں گئے، نیکیاں ختم تو نہیں ہو گئیں، بورڈنگ کارڈ ہی نہیں ہوگا، پاسپورٹ ہی نہیں ہوگا تو کیسے فلائٹ میں جائیں گے. یوں سمجھیے کہ جنت میں جانے کا جو پاسپورٹ ہے نا وہ ایمان ہے. وداؤٹ ایمان جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو ایمان سنبھالنا ہے. اور پھر یہ بورڈنگ کارڈ کیا ہے؟ یہ نیکیاں ہیں، یہ اللہ کی رضا والے کام ہیں. تو زندگی ایسے گزاریں کہ انشاءاللہ جب جنت کا دروازہ کھلے نا اور اعلان ہو کہ اللہ کے مقبول بندو آ جاؤ، تو اللہ کرے وہ والا بورڈنگ کارڈ میرے پاس بھی ہو، وہ پاسپورٹ میرے پاس بھی ہو کہ یا اللہ ایمان والا بھی ہوں، تجھے راضی کرنے والی زندگی بھی گزاری ہے، اور اللہ کرے کہ جنت میں بلا حساب ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.